السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری اور انجینئر ہیں ڈین کرافٹن. میڈیم ویف 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو ویو ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری یہ نشریات سماعت فرمائیے. اس وقت ہم جہاں رنگ پروگرام میں جو آپ کے لیے موضوعات پیش کر رہے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں. پاکستان کا سیاسی منظرنامہ آج کل بہت سارے سوال سامنے لا رہا ہے. یہ کوئی بالکل غیر معمولی بات نہیں، معمول کی بات ہے، لیکن ہم جن اہم موضوعات پر بات کر رہے ہیں ان میں سیاسی جماعتوں کی فارن فنڈنگ کا سوال ہے، حزب اختلاف اور برسر اقتدار حکومت کے درمیان اختلافی مسائل ہیں، پھر ایم کیو ایم لیڈر الطاف حسین کا سخت بیانیہ ایک دفعہ پھر سامنے آیا ہے، پھر وہ فعال نظر آ رہے ہیں اور بھارت کی سیاسی پناہ کی انہوں نے درخواست بھی دی ہے. عالمی سطح پر خبروں میں عراق اور شام کی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سروے سامنے آیا ہے جس میں معلوم ہوا ہے کہ طالبان آج بھی دہشت گرد گروپوں میں، خطرناک ترین دہشت گرد گروپوں میں سر فہرست ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ افغان امن عمل کی کیا صورتحال ہوگی اس سارے پس منظر میں ڈاکٹر عاصم الا بخش، ڈاکٹر زمرد اوان، ڈاکٹر توصیف احمد، ڈاکٹر زبیر اقبال اور محسن ظہیر، اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے لندن رابطہ آفس سے بھی ہم نے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. باہر طور دیکھتے ہیں کہ کیا صورت ہوتی ہے. تو آئیے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنی پہلی سیگمنٹ کے ساتھ. پاکستان میں سیاسی منظرنامہ ہمارے سامنے جانتے ہیں ہمیشہ فعال رہا ہے، ہم بات کرتے ہیں اپنے ان پروگراموں میں. حزب اختلاف اور برسر اقتدار حکومتوں کے درمیان کشیدگی وہاں ایک معمول کی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن گزشتہ دنوں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی علالت کے باعث انہیں بیرون ملک جانے کی جو اجازت دی گئی، جس کے بعد بہت سارے مختلف سوال اور قیاس آرائیاں سامنے آئے ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عاصم الا بخش، ڈاکٹر زمرد اوان اور محسن ظہیر یہاں امریکہ سے. تو آئیے کچھ کوئک کامنٹس لیتے ہیں اپنے ان تجزیہ کاروں سے. السلام علیکم جی. پہلے ڈاکٹر عاصم الا بخش سے میرا سوال ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ بس فرمائیے گا کہ احتساب کے نعرے پر قائم یہ جو برسر اقتدار حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اس کے سابق وزیر اعظم کی بیرون ملک روانگی کا عوامی سطح پر ان پر کتنا دباؤ ہے، کس حد تک؟
السلام علیکم جی، بہت شکریہ. دیکھیے، یہ پی ٹی آئی کا جو احتساب کے حوالے سے نعرہ ہے وہ ان کا ایک جیسے کہتے ہیں کہ ٹاپ ایجنڈا تھا
جی،
اور پچھلے سوا سال میں اس ایک نعرے کے علاوہ کسی اور سمت میں کچھ خاص کام بھی پی ٹی آئی نہیں کر سکی، اور اس وجہ سے وہ اور زیادہ اس پر جو ہے وہ اپنی سپورٹ کے لیے جو ہے بھروسہ کر رہے تھے. لیکن جن حالات میں نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھیجا گیا ہے اس میں ظاہر ہے کہ بہت سے سوال اٹھتے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا بار بار یہ کہنا کہ میں این آر او نہیں دوں گا یا کوئی ایسی ریلیکسیشن نہیں دوں گا، پھر اچانک ان کا کہنا کہ اب وہ ان کی جو طبی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ انہیں جانا پڑے گا، پھر اس کے بعد وہ بانڈ کی رکھنا. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ ٹسل ایک جو ہے پاکستان کے جو پاور اسٹرکچرز ہیں اور کوریڈورز ہیں ان میں چل رہی تھی، جس میں ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ ظاہر ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی میں ان کی جو اکثریت ہے وہ صرف ان کے مرہون منت نہیں ہے بلکہ اس میں اور بھی فیکٹرز انوالو ہیں، تو وہ ان پاور سینٹرز کو انوائے بھی نہیں کرنا چاہتے، خفا نہیں کرنا چاہتے، لیکن ساتھ ہی ان کو یہ بھی احساس ہے کہ اس طرح اس واقعے سے ان کی جو پاپولیرٹی ہے یا ان کی فین فالوئنگ سے بہت زیادہ
فرق پڑے گا. اچھا چلیے آگے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر زبرد اوان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ گزشتہ دنوں مولانا فضل الرحمان کا دھرنا، پھر پلان بی ان کا سامنے آیا، شہروں میں سڑکوں کی بندش، اب اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، اب ضلعی سطح پر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا کے یہ بھی دعوے ہیں کہ وہ اسلام آباد سے خالی ہاتھ نہیں گئے، کچھ نہ کچھ لے کر گئے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کی جڑیں کاٹ دی گئی ہیں اور اس کا خاتمہ جلد ممکن ہو جائے گا، اور سیاسی طور پر برسر اقتدار حکومت کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساری صورتحال سے کس حد تک پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، یا اس کو کتنے کہنا چاہیے جسے کہ کسی خطرے کا سامنا ہے، یا کس حد تک نقصان پہنچنے کا احتمال ہے؟
جی، میرا یہ خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے سے ان کا سیاسی قد مزید چھوٹا ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک نعرہ لے کر نکلے کہ میں نے اب آزادی مارچ شروع کیا ہے، چیزیں دوسری طرف جا رہی ہیں، اب ہم کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے، بڑا ہم نے ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی
جی.
لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ان کا دھرنا اور پی ٹی آئی کے دھرنے میں واضح کچھ فرق تھے. سب سے پہلا فرق تو یہی تھا، الیکشن کمیشن کے پاس وہ نہیں گئے، اپنے تمام جتنی بھی ان کی ریکویسٹ تھیں اور اس حساب سے انہوں نے لیگل پروسیجر ہاؤس کے اندر جو رہ کر چیزیں تھیں وہ انہوں نے نہیں کیا. ان کے پاس منسٹریز کا کیا आलम है वो भी सबको पता है, तो इस हिसाब से उनका जो फुटिंग थी मुझे लगता है उन्होंने लूज किया है, गेन कुछ नहीं किया। अलबत्त हुकूमत ने इससे गेन ये किया है, दो बड़े अहम वाकयात हुए हैं जब से बीडीआई हुकूमत में आई है। सेनेट के इलेक्शन के मौके पर हमने देखा बेखिलाफ बहुत बुरी तरह हारी है, इसी तरीके से हमने देखा मौलाना फजल रहमान ने एक नारा लगाया, सियासी जमातों ने उनका साथ नहीं दिया और उनको स्टेप बैक करना पड़ा है। तो इस हिसाब से पीटीआई ने इस वक्त इस सारी सिचुएशन से गेन किया, मौलाना फजल रहमान ने कोई गेन नहीं किया।
अच्छा,
एक और बड़ी अहम मिसाल है, गेन करना तो ये होता है ना कि 11 ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जो प्रपोज किए तो हिजबे इख्तलाफ की पार्टी के तमाम उन्होंने कहा कि नहीं जी इसको आप लाइन हाउस में इस पर डिबेट हो, उन्होंने इसको वापस किया और वो इस तजवीज पर अमल किया। तो ये होती है निगोशिएशन जो आप इन हाउस करते हैं, आउटसाइड हाउस सिर्फ आप प्रोटेस्ट करते हैं, गेन नहीं कर सकते ऐसा, जब तक जबकि आपके पास मदरसे के वो बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं है कि वहाँ वहाँ मौजूद क्यों हैं,
कि मकासद उनके क्या हैं, सियासी मकासद का हुसूल किस तरह से हो सकता है। अगली तरफ चलते हैं, मोहसिन जहीर साहब से बात करते हैं। मोहसिन साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हिमायती अमरीका में भरपूर अंदाज में सामने आते रहे हैं। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म के जो दौरे हुए पाकिस्तान के, उसके मौके पर भी इसका बेपनाह मुजाहरा देखा गया। तो लेकिन अभी हालिया पेशरफ्त हुई जो साबिक वज़ीर आज़म के वापस चले जाने से, बैरून मुल्क जाने से, उससे कहते हैं कि काफ़ी धचका लगा उनके उस बयानिए को जिसके बारे में वो हमेशा बात करते आए। यहाँ अमेरिका में उनके हिमायतियों की क्या सूरत हाल है, कुछ समझते हैं आपके उसको नुकसान पहुंचा है उस बेस को या किस तरह से?
देखें, अमेरिका में इमरान खान साहब ने भी जस्टिफाई करने की कोशिश की कि नवाज शरीफ साहब जो बाहर गए हैं वो एक उन्होंने ताकतवर इंसाफ की बात की कि ताकतवर के लिए एक और कानून है और दूसरों के लिए एक कानून है, फिर उसका जवाब भी उनको मिला। तो ये जो जस्टिफिकेशन है या किसी तरीके से भी जो उन्होंने इशारतन बात की, यही बातें पीटीआई के जो अमेरिका में सपोर्टर्स हैं या उनके जो कारकुन हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये जो वाकया हुआ है इस पर अमेरिका में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं बेशतर उनकी तादाद वो स्पीचलेस है, वो कुछ बोल नहीं सही तरह पा रही और वो कोशिश करती है कोई जस्टिफिकेशन देने की लेकिन उसमें भी बड़े कमजोर किस्म के दलायल,
मतलब जोर नहीं नजर आता,
बात लगती है। तो ये मामला जो है बस आप ये समझे कि समझ नहीं किसी को भी आ रहा कि ये हुआ क्या, ये कितना बड़ा नैरेटिव आप बिल्ड करते हैं, फिर आप हुकूमत में आते हैं, फिर ये कितना बड़ा वाकया ऐसे हो जाता है। तो ये पोलिटिकली
धचका जरूर है,
थोड़ा सा बैकफुट पे चले,
धचका जरूर है। चलिए डॉक्टर बख्श से यही बात पूछते हैं, जहाँ से हमने बैरून मुल्क की तो बात की, डॉक्टर बख्श ये फरमाइएगा कि बदउनवानी से मुतल्लिक केसेस के हवाले से पीटीआई की क़यादत का नुक्ता नज़र तो वही रहेगा जो दोबारा भी वो बात करें, लेकिन जैसा कि मोहसिन जहीर साहब ने भी कहा कि उसको धचका एक ज़रूर लगा है। अब आप ये बताइए कि अब क्या हुकूमत अवामी जो एक हिमायत है पाकिस्तान के अंदर वो किस हद तक अपने हक में कायम रख सकेगी या उसको भी मुतासर होने का अंदेशा है?
देखिए, जो जो कुछ हो रहा है और जो कुछ आइंदा कुछ दिनों में होगा, इसी किस्म के कुछ और वाकयात भी मुतवक्को हैं, वो इस चीज़ का इशारा देते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी कश्मकश है उसका टेम्परेचर नीचे लाने की कोशिश की जा रही है।
जी,
हुकूमत के पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो एक इस तरह का जो एक उन्होंने एक इमोशनल चार्ज क्रिएट किया था और उस पर उन्होंने अपनी कैंपेन बिल्ड की, हुकूमत भी चलाई, या तो उसको वो परसू करते हैं लेकिन लगता ये है कि वो उस पर ज्यादा काम कर नहीं पाएंगे, कम से कम उतनी अग्रेसिवली जो उनका
जैसे पहले करते थे। अच्छा,
इसलिए अब हुकूमत जो है वो आप देखिए कि उसने कुछ रिफॉर्म्स एजेंडे की बात की है, पंजाब में आज कुछ बात हुई लेबर लॉज के लिए और लेबर बेनिफिट्स के लिए, कुछ उन्होंने कहा है कि मैं वो जो कैदी हैं जो बूढ़े हैं जो बीमार हैं उनके लिए कुछ करूंगा, यानी अब वो एक तरह से रिफॉर्मिस्ट एजेंडे को जरा ज्यादा परसू कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि आवाम में महंगाई और बेरोजगारी की वजह से एक टेंशन है और वो अब दूसरा जो एक एस्पेक्ट हो सकता है कि वहां पे कुछ रिलीफ दिया जाए या रिलीफ देने का तासुर दिया जाए और उस तरफ वो उनका फोकस लग रहा है और शायद इसीलिए ये टेम्परेचर भी डाउन करने की कोशिश की गई है ताकि जो गवर्नमेंट है वो सही तरफ फोकस कर सके, क्योंकि जिन ऑर्डिनेंसेस की बात अभी की गई है आप ये देखिए कि जो कुछ भी हो रहा है इससे फायदा ये होगा कि बजाय ये 11 ऑर्डिनेंस के ये 11 लेजिस्लेटिव बिल्स बन जाएंगे और वो अपोजिशन की मदद के बगैर ये बिल पास नहीं हो सकते।
सही।
तो वो इसलिए ये कि बेहतर तालुकात कार जो है असेंबली के अंदर भी पैदा करने के लिए ये अरेंजमेंट्स या ये एडजस्टमेंट की जा रही है, क्योंकि एक और चीज जो हम मिस कर रहे हैं, देखिए कि शहबाज शरीफ साहब ने वो उससे इस्तीफा दे दिया है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैन
है, बिल्कुल बिल्कुल अकाउंट कमेटी से बिल्कुल,
वो हाँ वो भी एक अकोमोडेशन, यानी कि बाहमी कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिसे कहते हैं टेक्टोनिक शिफ्ट कुछ है जिसके अभी खदोखाल वाजे नहीं है, लेकिन ये हो रही है और आइंदा कुछ दिनों में हम ज्यादा बेहतर तौर पर कमेंट कर सकेंगे और मुझे लगता है कि हालात बेहतर होंगे आपस की कश्मकश के हवाले से,
हालात बेहतर हो जाएंगे आपस की कश्मकश के हवाले से। डॉक्टर आसिम अलाबख्श से समझते हैं। डॉक्टर जमरत, अब हिस्बे इख्तलाफ का सख्त बयानिया भी रहा लेकिन उसमें कुछ नरमी की बात हो रही है, जैसे अभी डॉक्टर बख्श कह रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि किसी न किसी तरह से हालात सूरत हाल बेहतर होगी जो इन इख्तलाफात की सूरत की और जो अदम तआवुन का रवैया है। मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पीटीआई की हुकूमत को क्या इकदाम उठाने की ज़रूरत है कि वो एक दफ़ा फिर से भरपूर अंदाज में आवाम का सामना कर सके, अपनी अवामी मकबूलियत को सामने लाने की कोशिश कर सके?
देखिए, इमरान खान ने अपनी लास्ट स्पीच के अंदर एक नैरेटिव तो बयान कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैंने हमदर्दी की बुनियाद पर, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको मैंने एक पैसेज दिया है, लेकिन साथ ही लाहौर हाईकोर्ट में जो 7 बिलियन इंडेमनिटी बॉन्ड था उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, तो अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं रही के वो इनसे वो पैसे लेते, तो वो तो उन्होंने खत्म कर दिया, तो वो बगैर किसी डील के बगैर किसी पैसे दिए वो चले गए हैं, जिसका पीएमएलएन को फायदा ये है कि वो ये साबित करने में कामयाब हो गए हैं कि वो चोर नहीं है। अगर वो दे देते तो वो साबित कर देते कि वो चोर हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि पीएमएलएन को इससे गेन क्या हुआ है। पीएमएलएन को जो गेन हुआ है वो तो खैर अब इतना ज्यादा नहीं है, बल्कि उनके लॉसेज उसमें ज्यादा है, क्योंकि डायरेक्शन लेस पार्टी है, लीडरशिप के उनके क्राइसिस हैं, अब पता नहीं चल रहा कि सियासी मंजरनामा क्या होगा, और पीटीआई के लिए कोई बहुत बड़ा इस किस्म का वो थ्रेट नहीं पेश कर रहे।
लेकिन इकदाम क्या करने चाहिए? जाहिर है कि वो आवाम की सतह पर कहा जाता है कि काफी महंगाई है वहां पर, बेरोजगारी का मसला है, ये सारे मसाइल हैं, इनको सारी चीजों को हल करने के लिए क्या आप समझते हैं कि आप कोई वाज़ह हिकमत अमली देने की जरूरत है हुकूमत को इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत?
बिल्कुल बिल्कुल वाज़ह हिकमत अमली भी देनी चाहिए, और साथ में एक और बड़ी अहम बात है, इस वक्त बहुत सारी सोसाइटल फोर्सेज हैं जो बड़ी पावरफुल हैं, हम देख रहे हैं वो बिजनेस जो पर्सोनल्स हैं उनकी भी मीटिंग चल रही हैं, मुख्तलिफ और जगहों पर भी छोटी छोटे चीजें चल रही हैं, उन सबको डिफ्यूज करने के लिए बड़ा जरूरी है कि अहम इकदाम किए जाएं। लेकिन इस सारे के अंदर मीडिया का किरदार भी बहुत अहम है। हमने मीडिया पे बहस बराए बहस तो देखी है, लेकिन हमने कहीं नहीं देखा कि वो इसका कोई हल भी तलाश कर रहे हों या इसका बता रहे हों कि अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे। लेकिन लगता है कि आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामे पे एक सुकून का आलम बरपा होगा और साथ में शायद मसाइल के हल की तरफ भी अहम इकदाम पीटीआई की गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि अब वो उस नरेटिव से बाहर निकल आए हुए हैं, अब आगे की चीजें और प्लेयर है और उनके पास मौका भी है, धरना खत्म हो गया है, नवाज शरीफ साहब चले गए हैं, तो पिच जो है वो काफी क्लियर है जो भी उन्होंने स्टेप्स लेने हैं।
मोहसिन साहब, पाकिस्तान में सियासी जमातों के लिए जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ही शामिल हैं, फॉरेन फंडिंग का मामला भी बड़ा ज़ोर पकड़ रहा है, तो अब ये बताइएगा ये कि आपके ख्याल में इस ज़िमन में जो कार्रवाई होती है या कार्रवाइयाँ होती चली आ रही हैं, ये कितना हसास मामला है पार्टियों के लिए?
बहुत हसास मामला है, और ये मामला ट्रिगर हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको पता है कि ओवरसीज में दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में, वेस्टर्न ममालिक में, मिडल ईस्ट में, यूरोप में, स्कैंडिनेविया में, जहां पर भी आप चले जाए, वास्ट मेजोरिटी ओवरसीज पाकिस्तानियों की वो तहरीक इंसाफ के साथ रही, और ये लोग तहरीक इंसाफ से पहले शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए, दरअसल इनका इमरान खान से ताल्लुक बना, तो उस जमाने से ये लोग जो थे ये फंडिंग देते रहे। बाद में जब ये एक तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात की सूरत में आई तो जाहिर है इमरान खान एक शख्स हैं, तो उनके नीचे और बहुत सी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, बहुत से लोगों ने ओवरसीज के मामलात देखने शुरू किए, और यहाँ पर भी हमने देखा कि लाखों की तादाद में फंडिंग हुई। ये जो इलेक्शन हुए न्यूयॉर्क अमरीका में, यूरोप में, कैनेडा में, हमने देखा कि लोगों ने लाखों की तादाद में फंड किए। मैंने खुद न्यूयॉर्क में और न्यू जर्सी में, वाशिंगटन में ऐसे इवेंट्स अटेंड किए जहाँ पर फंड रेजिंग बकायदा की गई, तो वो जो फंड रेजिंग थी उसमें आपको पता है ये जो मामला हिसाब किताब के होते हैं बड़े सेंसिटिव मामला होते हैं, इसमें बहुत सारी चीजों को आपको ख्याल रखना पड़ता है, और तहरीक इंसाफ अमरीका में जो एक यहाँ का एक कानून है फारा एक्ट जिसको कहते हैं, फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसमें रजिस्टर्ड भी है और जिसमें आपको बकायदा हिसाब किताब भी देना पड़ता है। तो ये बड़ी तादाद में जो फंड्स गए हैं इसने इस मामले को ट्रिगर किया, और मैं ये समझता हूँ कि अगर इनमें, और आपको पता है कि जो ये मामला उठाया भी तरीके इंसाफ के कुछ ऐसे लोगों ने जो एक जमाने में तरीके इंसाफ के डोनर्स रहे हैं और बाद में वो पार्टी से या पार्टी के जो चेयरमैन है इमरान खान से नाराज हुए और उन्होंने ये फिर केस को वहां पर मामला उठाया और वो अदालतों में लेके गए। तो अब ये मामला अपोजिशन है जैसे फजलुर्रहमान साहब है और दूसरे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इसकी सुनवाई करे, लेकिन तहरीके इंसाफ ये भी कह रही है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के भी फॉरेन फंडिंग्स हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फॉरेन फंडिंग का मामला है ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इस पर बहुत ज्यादा जो है फूल प्रूफ सिस्टम बनाना चाहिए और पार्टीज को अकाउंटेबल बनाना चाहिए। जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं जो तहरीके इंसाफ, तो अब आइए इससे पहले PMLN और पीपल्स पार्टी जो थी, इनके फंड्स हमने देखा पाकिस्तान में लोकल लेवल पर बहुत ज्यादा जमा होते थे। इवन जब इलेक्शन आता तो टिकट होल्डर से जो पैसे लेते हैं, हजारों की तादाद में लोग टिकट सप्लाई करते हैं, लेकिन जो इलेक्शन में जाते थे 400-500 आदमी होता है वो फंड्स होते। तो मैंने आज तक पाकिस्तान में, मैं दरअसल रिपोर्टिंग करता रहूं, मैंने इन जमातों को कभी खर्च करते नहीं देखा। वो जो पैसे जाते थे वो कहाँ जाते थे, कहाँ पे हिसाब होता था, कहाँ पर उनकी वो तफसील बयान की जाती थी, कोई नहीं। तो ये मैं समझता हूँ कि अब जो फॉरेन फंडिंग का मामला है ये बड़ा सेंसिटिव मामला है और इसमें अगर कोई बेइज्जती हुई तो इसका ना सिर्फ पाकिस्तान में तो जहर है, जो भी कार्रवाई होगी वो होगी जो बैरून ममालिक है, खासतौर पर अमरीका है। आपको मालूम है कि अमरीका में या वेस्टर्न ममालिक में इस किस्म की फंडिंग्स के मामले में हुकूमतें जो होती हैं, जो यहाँ का निज़ाम है वो भी बड़ा सेंसिटिव निज़ाम है। जी
साथ रहिएगा हमारे साथ, डॉक्टर आसिम अलाबख्श हमारे साथ कराची से हमें ज्वाइन करें, डॉक्टर तौसीफ अहमद और डॉक्टर जमूरत हमारे साथ हैं। हम अगली सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की एक सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM के बानी अल्ताफ हुसैन लंदन में तकरीबन 27 बरसों से खुद साख्ता जलावतनी की ज़िंदगी वो उन्होंने गुजारी और इन दिनों जो खबरें हैं इत्तलात के मुताबिक वो भारत में पनाह लेने के ख्वाहिशमंद हैं। उनको लंदन में इस वक्त नफरत अंगेज तकारीर, मनी लॉन्ड्रिंग और पार्टी के साबिक रहनुमा इमरान फारूक के कत्ल केस जैसे दमाद का सामना भी है। MQM के बानी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों, फौज और निज़ाम पर कई बार अपने वीडियो पैगाम में तनकीद करते हैं और अब वो भारतीय मीडिया पर भी खुलकर इसका इजहार कर रहे हैं। यह है ताज़ा तरीन पस मंज़र जिसके बारे में हम तजियाकारों से राय ले रहे हैं। डॉक्टर तौसीफ अहमद को प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ अरसे की खामोशी, MQM के बाहमी इख्तलाफात, इंतखाबात में नुमाया कारकर्दगी का ना होना और अब एक बार फिर MQM लीडर अल्ताफ हुसैन का फाल हो जाना पाकिस्तान मुखालिफ बयानिये में, ये एकदम इतनी शिद्दत क्यों आई, क्या देखते हैं इसके पीछे आप?
देखिए, 27 साल पहले बरतानिया ने उन्हें सियासी पनाह दी, उसके बाद उन्हें सिटीजनशिप बन गई। इस दौरान कराची हैदराबाद के हालात बड़े खराब हुए, टारगेट किलिंग हुई, MQM पे अल्ताफ हुसैन पे बहुत से इल्जाम लगे, बहुत से लीडर मारे गए, मगर बरतानिया में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये सिलसिला 2007 तक चलता रहा, जब 12 मई को कराची में बड़ा तसादुम हुआ साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के आने के बाद। मगर उसके बाद शायद बरतानिया में कोई राय अम्मा तब्दील हुई है। इवन ये कि उनके खिलाफ ये कहा जाता था कि उनके जो साबिक साथी थे डॉक्टर फारूक का कत्ल, उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मगर उस पर भी बरतानी हुकाम ने उन्हें नज़रअंदाज किया। मगर अब पिछले 2-3 साल से लग रहा है कि बरतानिया की जो हायरार्की है उसके डॉक्ट्राइन कुछ तब्दील हो रही है और वो अल्ताफ हुसैन पे दबाव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में तो क्लियर कर दिया, मगर हेट स्पीच के अंदर उन्हें बुलाया गया, उन्हें पाबंद किया गया, उनको कहा गया कि थाने में वो हाजिरी दें। तो ये इससे लगता है कि वो उन पे मजीद पाबंदियां लगाएंगे, सजा की तरफ ले जा रहे हैं।
अच्छा।
तो वो उनके लिए ये मुश्किल हालात हो रहे हैं और फिर बरतानिया के बारे में तस्वीर किया जाता है कि अमरीका की पॉलिसी को ओबे करता है, तो उनको शायद अमेरिका से भी ना हुई थी नजर आ रही है। तो उनके पास सिर्फ अब इंडिया है जिसको वह किस तरह कोशिश करें कि इंडिया उन्हें पनाह दे, तो इसलिए वो ये बयान दे रहे हैं। ये लंदन में होने वाली عدالتی کاروائی کا نتیجہ ہے میرا خیال ہے.
اچھا لندن کی عدالتی کاروائی کا نتیجہ. ڈاکٹر عاصم یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں اس وقت جب کہ پاک بھارت تعلقات انتہائی کشیدگی کا شکار ہیں, کشمیر کا معاملہ بڑا مسئلہ ہے, حالیہ دنوں میں بابری مسجد کا فیصلہ سامنے آیا ہے, تو کیا ان سب واقعات کا بھی الطاف حسین کے اس بیانیے سے کوئی تعلق کہا جا سکتا ہے؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے حسین صاحب کے لیے برطانیہ میں تھوڑی مشکلات ہیں ابھی, اور فنڈنگ کے بھی ایشوز ہیں, پھر ان کا یہ جو ہیٹ اسپیچ والا مقدمہ ہے. دوسری طرف انڈیا کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسے کردار کی تلاش رہتی ہے جسے وہ پاکستان سے جس کا تعلق ہو, جیسے پہلے طارق فتح تھے, انہوں نے بڑا انڈیا میں شور مچایا, اب یہ الطاف حسین صاحب ہیں, اس سے پہلے اپنے بگٹی صاحب تھے, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ کرتے ہیں. لیکن اس وقت الطاف حسین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ اس قسم کے بیانات یا پیغامات سے اصل میں پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مجھ پر پریشر کم کیا جائے, کیونکہ یہ بات بہرحال ہے کہ الطاف حسین صاحب کراچی کے معاملات میں ابھی بھی ریلیونٹ ہے, اور کراچی میں ایم کیو ایم کی جو آپس کی لڑائی ہے, اور پھر وہ پاک سرزمین پارٹی کا بن جانا ہے, پھر جھڑے بندیاں ہیں اس میں, اور پھر کراچی کے حالات کا بہتر نہ ہونا, اس کی وجہ سے ان کی جو ایک وہ پریزنس ہے یا امپورٹنس ہے یا ان کی یاد جو ہے وہ بھی کراچی کے دل سے محو نہیں ہوئی, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, یعنی کہ ایک اسپوائلر کا رول بہرحال وہ کر سکتے ہیں, وہ ایک کنگ میکر یا کنگ کا رول نہیں کر سکتے, تو ایک اسپوائلر کا رول وہ ابھی بھی کر سکتے ہیں, اور اس حوالے سے وہ ایک بہتر ارینجمنٹ شاید لینا چاہتے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ ان پہ جو دباؤ ایک بنا ہوا ہے برطانیہ میں اس کو ختم کرنے میں ان کی مدد کریں.
اچھا
مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک زیادہ سیاسی گیم ہے, اور بھارت کے لیے وہ یہ کہ بھارت کو تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو پاکستان سے تعلق ہو اور پاکستان کی بنیاد پہ یا پاکستان کے حالات پر وہ منفی بات کر سکے.
اچھا صوبہ سندھ سے ایم کیو ایم کے سابق مشیر اطلاعات ہیں صلاح الدین حیدر, انہوں نے وائس آف امریکہ کے نمائندہ جو وہاں پر گیتی آ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم لیڈر کا یہ بیان مہاجروں کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں.
آج جون سے ٹرائل شروع کر جس سے میرے خیال میں بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہندوستان سے اپیل کی ہے جو میرے خیال میں نہایت ہی احمقانہ اقدام ہے, اس لیے کہ یہ کہ سارے مہاجروں کو شک کی نگاہ دیکھا جائے گا کہ ہندو ایجنٹ ہے, انڈیا کے ایجنٹ ہے یہ.
ڈاکٹر توصیف آپ سے میرا اسی سلسلے میں جو آخری کامنٹ آپ سے میں لینا چاہتی ہوں, وہ آپ یہ بھی کہنا ہے تجزیہ کاروں کا کہ اس سے سیاسی تنہائی ان کی زیادہ ہو جائے گی, دوسری طرف ابھی آپ نے ڈاکٹر عاصم کو سنا وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ایم کیو ایم کی جو کراچی کی سیاست ہے اس میں ابھی بھی ان کی اہمیت باقی ہے, اس کو کس طرح سے دونوں کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں؟
دیکھیے ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ الطاف حسین کی کراچی میں اہمیت ابھی تک برقرار ہے, اور 12 سال جو گزرے ہیں پیپلز پارٹی کے اس میں ان کی مقبولیت کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی, کیونکہ کراچی حیدرآباد بدترین طرز حکومت کا شکار ہیں, تو اس سے ان کے جو حامی ہیں ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ ان کے حامی رہیں گے چاہے وہ انڈیا میں جا کے رہیں چاہے آزادی کا اعلان کر دیں کراچی کی, وہ کیونکہ کراچی جو ان کے حامی ہیں وہ تو ان کے حامی رہیں گے, تو وہ تنہائی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے تو دوری میں ہو جائے گی.
اچھا.
یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بلیک میل نہیں ہوئی ان کی باتوں سے تو وہ تو ان کا نقصان ہو جائے گا, مگر وہ جو ان کی مقبولیت ہے اردو بولنے والوں میں اس پہ فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے, کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے 12 سال سے اس میں ان کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے, کوڑے کا مسئلہ عالمی مسئلہ بن گیا ہے, ملازمتوں کا مسئلہ ہے, 10,000 مسائل ہیں, تو اس میں انہیں الطاف حسینی نظر آتے ہیں کہ شاید وہ ان کے لیے بات کر رہے ہیں, تو وہ مقبولیت ان کی رہے گی اگرچہ کہ وہ اسے استعمال نہ کر پائے, یہ ایک الگ بات.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر زمرد سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر زمرد آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ آپ نے دو تجزیہ کاروں کی بات سنی, آپ نے ایم کیو ایم کا موقف سنا جو کہ ایک سیاسی وہ ان کے مشیر بھی رہے ہیں, مشیر اطلاعات بھی رہے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے ان کے اس مخالف بیانیے سے مہاجروں کو پھر سے نقصان ہو سکتا ہے, دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے بھارت کو ایسے بیانیے کی ضرورت ہے, تیسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ وہ ابھی بھی پاکستان کی سیاست میں ابھی تک اہمیت کے حامل ہیں, تو کس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مل کر ان کو سامنے لانے اور ان کی اہمیت کو واپس لانے کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں, یا آپ سمجھتی ہیں کہ جیسے کہ ایم کیو ایم کے وہ سابق مشیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ اس سے سیاسی تنہائی بھی ان کی ہو سکتی ہے؟
جی مہاجر کارڈ کو لے کر یہ جو چلے تھے 1978 میں کراچی یونیورسٹی سے 8% اس وقت سے 1947 میں مہاجر, اور اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا سچویشن ہے اس ساری کے بعد, تو آپ یہ دیکھیں نا 90 کا علاقہ بھی میں خود دیکھ کر آئی ہوں, کراچی یونیورسٹی کی کانفرنس سے گئی ہوئی تھی اور میں نے دیکھا ہے ان کا جو آفس تھا, وہاں कोई बंदा वहां जा नहीं सकता था, भत्ता फौरी से लेकर सियासी जितनी भी विक्टिमाइजेशन है इन्होंने वहां पर जारी रही, वेपनाइजेशन, यूथ को इन्होंने इन्वॉल्व किया। तो अगर अभी भी कराची आइट ये समझते हैं कि इनकी वहां पर कोई जगह है, तो मैं तो सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकती हूँ। एक जो है जरदारी साहब वो दुबई की तरफ देखते हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन और सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, और ये सबसे ज्यादा इन्होंने छलांग लगाई क्योंकि बर्तानिया में रहना मुश्किल है अभी इस वक्त इन हालात में, तो इन्होंने भारत को कह दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से ये रेलिवेंट है। अगर ये इतने रेलिवेंट होते तो इनकी अपनी जो एमसीएम वो क्यों इनसे डिटैच होती है और वो कहती कि जी हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो इंटरनेट पे इनकी स्क्रोलिंग देखें, आप वहां पर मीम्स और इनके सारे वो जो मजाक हैं, हमें भी अब मेरा ख्याल है सियासी तौर पे हमें थोड़ी मेच्योरिटी का सामना करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें रिप्रेजेंट करने वाले लोग वो हैं जो भारत से जाके कहते हैं इस हालात में जो कश्मीर में एट्रोसिटीज वो कर रहे हैं उसके बावजूद उन्हें कहते हैं कि जी हमें पनाह दे दें, और हम उन्हें अभी भी सियासी तौर पर रेलिवेंट समझते हैं। तो ये तो सारा एक पूरा सिचुएशन ही बहुत अजीब तरफ जा रही है। और 2020 तक ट्रायल इनका रहना है बर्तानिया के अंदर, पासपोर्ट इनका रखा हुआ है, ट्रैवल ये कर नहीं सकते बगैर इजाजत के। तो अभी तो ये मेरा ख्याल है इन्होंने सिर्फ एक फेंका है, कार्ड फेंका है, लेकिन उसका आगे क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कराची के रेफरेंस से इस तरीके से अगर इनकी थोड़ी बहुत भी कोई जगह है तो उसको कोई और स्पेस देनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। फिर हम पहले कह देते हैं कि सियासी तौर पर हमें ये पता है कि हमारे पास ऐसे ही लोग हैं और हमने ऐसे ही लोगों को चलाना है जिनका सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, जो हर किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी के साथ रहे हैं। 2007 से 2016 तक का देखें, इश्तियाल अंगेजी से लेकर कत्ल करने तक, इमरान फारूक का कत्ल है, फिर आपने देखा 2013 में भी इन्होंने कितना लूट किया था वोट बैंक, ये सारा सिचुएशन देखने के साथ मेरा नहीं ख्याल 36 साल बहुत होते हैं कराची से हुक्मरानी के। अब बाकी जो नई पौध है उनको मौका दें, नए विजन के लोग हैं वो आए, और उस तरीके से मेरा नहीं ख्याल अब उस तरह से रेलिवेंट है। आई एम सॉरी लेकिन मेरा ये जाती ख्याल।
जी, डॉक्टर जमूरत बात कर रही थी, अपने ذاتی ख्यालात और तासुरात के बारे में तजिया कर रही थी। एक आखिरी सवाल इस वक्त मोहसिन जहीर साहब से मैं पूछूंगी। मोहसिन साहब, MQM के बानी अपने मुतनाज़े तकारीर वीडियो पैगामात पर कई बार माफ़ी भी मांगते हैं, फिर माफ़ी की दरख्वास्तों में कह चुके हैं कि वो साथियों की मुसलसल गिरफ्तारी और मावराय अदालत कत्ल पर वो परेशान हैं और ज़हनी तनाव है उनका जिसकी वजह से वो इस तरह के बयान देते हैं। क्या आप समझते हैं कि इस मरतबा फिर ऐसा ही होगा?
अगर होगा भी, देखिए उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा उसको नुकसान खुद पहुंचाया हुआ है। इतने बड़े लेवल पर जब आप जाकर अपना किरदार, सियासी किरदार अदा करते हैं, तो आपके पास एक आधी गलती की तो गुंजाइश मौजूद होती है, लेकिन अगर आप बार बार इस तरह की गलती करते हैं और फिर उसकी कोई लॉजिक पेश करने की कोशिश करते हैं, तो एक आध बार तो लोग वो लॉजिक जो है वो कबूल कर लेते हैं, लेकिन बार बार आप फिर ये करें, थप्पड़ मारें और फिर सॉरी करें, तो वो फिर जो है उसको वो लोग जो है वो उसी तरह लेते हैं जिस तरह वो बंदा एक्ट करने की कोशिश करता है। तो अल्ताफ हुसैन साहब का मामला भी ये है कि मैं समझता हूँ कि सियासी पनाह उन्होंने असाइलम की दरख्वास्त दी, बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, जो वेस्ट है, जिस बंदे को यहाँ पर असाइलम मौजूद है वहाँ पर तहफ़ और आज़ादियों के हवाले से और दुनिया में कहाँ किसी को इससे बेहतर कोई जगह मिल सकती है, तो वो अगर बरतानिया की बजाय इंडिया में ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं तो उसके वजह फिर कुछ ना कुछ और है। और आपको ये भी मालूम है बेजत के जो ये मुल्क हैं जिनमें हम रहते हैं, यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन है, यहाँ पर इंडाइट करने से पहले बहुत से चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। पाकिस्तान में ये होता है या दुनिया में जो ममालिक हैं वहाँ पर लोगों को पकड़ के फिर केस बनाया जाता है, यहाँ पर केस पर पहले काम किया जाता है और फिर उसको इंडाइट किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अल्ताफ हुसैन साहब भी एक बड़े प्रेशर में लगते हैं और उसी प्रेशर में उन्होंने ये एक बयान दिया, और ये जो बयान दिया अब मेरे ज़ाती ख्याल में पॉलिटिकली सियासी तौर पर ये सियासी उन्होंने एक गलती की है अपने हवाले से, एक और गलती के ऊपर गलती की है।
اچھا ہمارے پہلی جو سیگمنٹس ہیں ان کا تو وقت اب یہاں پر ختم ہوتا ہے. اس کے بعد ہم عالمی منظر نامے کی طرف چلیں گے, اور اس کے علاوہ جو ہمارے اپنے جنوبی ایشیا کے خطے سے تعلق رکھتی ہے, ایک سروے آیا ہے طالبان کے بارے میں, اس کے بارے میں بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. تو ڈاکٹر عاصم الا بخش کا اور ڈاکٹر توصیف احمد کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر زمرت سے ہماری درخواست ہے کہ اگر وہ رکے ہمارے ساتھ تو ہم طالبان کے بارے میں بھی ایک ان سے لینا چاہیں گے رائے. ہمارے ساتھ اب یہاں واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال اور نیو یارک سے محسن ظہیر صاحب ہیں. پروگرام کو ہم آگے جاری رکھیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد واپس آتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور اس وقت ہم پیش کر رہے ہیں آپ سے کے لیے جو سیگمنٹس پیش کر رہے ہیں, جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ابھی سڈنی میں قائم انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس, اس نے دہشت گردی سے متعلق ایک عالمی انڈیکس جاری کیا ہے جس کے مطابق سال 2018 میں طالبان دنیا کا خطرناک ترین دہشت گرد گروپ ثابت ہوا ہے, جبکہ گزشتہ سال افغانستان میں دہشت گردی کی لہر میں بھی اضافہ دیکھا گیا. اور اس کے مطابق یہ جو سروے ہے, سن 2018 میں طالبان کے ہاتھوں 6103 ہلاکتیں ہوئیں, جبکہ عالمی سطح پر دہشت گردی کے واقعات میں طالبان کے ہاتھوں ہلاکتوں میں تقریباً 38% اضافہ دیکھا گیا. تو سروے کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ خطرناک ترین دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں طالبان نے عسکریت پسند تنظیم داعش کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. ڈاکٹر اقبال, اس سروے کے بارے میں آپ کس طرح سے تجزیہ کریں گے, کتنا اتفاق کرتے ہیں, کیا واقعی داعش کو پیچھے چھوڑ دیا طالبان نے؟
اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ کسی سروے کو مکمل کرنے کے لیے جو آپ سیمپل تیار کرتے ہیں وہ کس حد تک ریپرزینٹیو ہے. جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں اس سروے میں بڑی مشکلات پائی جاتی ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یا درست ہے کہ طالبان اب ایک اب خاص اہمیت رکھتے ہیں, لیکن یاد رہے کہ طالبان صرف ایک ملک میں اپنا کیمپین چلا رہے ہیں اور ایک سول وار کے طور پہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں, جس میں کہ عام لوگوں کو ایک ویپن سمجھا جاتا ہے, اور اس ویپن کو استعمال کرنے کے لیے دونوں سائڈیں, گورنمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان جو ہیں, وہ اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے جارحیت استعمال کرتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ اس کو سب سے بڑا ٹیررسٹ گروپ بنایا جاتا ہے, وہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے, وہ اکنامک ایشو نہیں, نہ وہ ریشنل ایشو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک طالبان کا تعلق ہے وہ ایک سول وار میں شامل ہے. سول وار میں یقیناً قتل عام ہوتا ہے اور کئی لوگ بے گناہ مارے جاتے ہیں, یہ بالکل درست ہے. لیکن جہاں تک آئی ایس کا تعلق ہے یا دوسرے گروپس کا تعلق ہے, ان کا مقصد پیورلی جو ہے وہ ٹیرر کریٹ کرنا ہے تاکہ اپنے بین الاقوامی جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے. اس میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ یس, یہ درست ہے کہ طالبان کی اہمیت بڑھ گئی, کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا آئی ایس کی اہمیت کم ہو گئی, لیکن یاد رہے کہ مغربی ملکوں میں اب جو وائٹ ایکسٹریمسٹ گروپس کی جو ٹیررزم ہے وہ بھی بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اب اس سروے کے کہنے کے مطابق اس میں 320% اضافہ ہوا ہے ایک سال میں. تو اب درست یہ بات یہ سوچنے والی ہے کہ آیا جب ٹیررزم آپ میجر کرتے ہیں, کیا آپ پرسنٹیج چینج دیکھتے ہیں یا اس کے آپ ٹوٹل نمبر دیکھتے ہیں؟ اکنامکس میں نارملی ٹوٹل نمبر کو نہیں دیکھا جاتا, اس کو پرسنٹیج چینج کی طرح سے دیکھا جاتا ہے, کیونکہ وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کون سی چیزیں زیادہ اہمیت حاصل کر گئی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں نہ طالبان کو یقیناً وہ بڑے بہت خطرناک قسم کے لوگ ہیں, لیکن میں ان کو اس کیٹیگری میں نہیں ڈالوں گا. اس کیٹیگری میں اگر ڈالوں گا تو ان ٹیررسٹ گروپ کو ڈالوں گا جن کی اہمیت بڑی تیزی سے بڑھی ہے, جس میں وائٹ ایکسٹریمسٹ بھی شامل ہیں. اس میں آئی ایس ختم نہیں ہوئی, وہ بھی ابھی چل رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے گروپ پیدا ہو رہے ہیں مڈل ایسٹ میں, ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے. اس طرح سینٹرل ایشیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے. جو آپ کے سامنے اس وقت ہانگ کانگ میں نظر آ رہا ہے اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سروے ہے اس کو جیسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں گرین آف سالٹ کے ساتھ لینا چاہیے.
اچھا
کریکٹ قسم کا نہیں ہے.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں محسن صاحب سے. محسن صاحب ایک طرف طالبان کے ساتھ امریکہ اور افغان حکومت اور مقامی فریق امن قائم کرنے کے لیے مذاکراتی عمل میں مصروف ہیں اور دوسری جانب اس نوعیت کی رپورٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو سامنے آئی ہے. افغان امن عمل کا مستقبل کیسا رہے گا, کیا دیکھتے ہیں آپ اس حساب سے؟ صدر ٹرمپ کا بھی بیان آیا, ڈاکٹر اقبال سے اس کے بارے میں بات کریں گے.
دیکھیں افغان امن عمل کا جو مستقبل ہے وہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ایک بڑا بھاری بیگج ہے جو کیری کر رہے ہیں اسٹیک ہولڈرز جن میں طالبان ہے, افغان جو موجودہ حکومت ہے اور امریکہ ہے. یہ جو بیگج ہے اس کو اتار کر ہی یہ لوگ کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے انتہائی پیچیدہ عمل ہے, اس میں سب کو دو قدم پیچھے ہونا پڑے گا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قدم پیچھے ہوا جاتا ہے اور دو قدم پھر آگے بڑھا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت بھی ہو رہی ہے اور لڑائی بھی ہو رہی ہے. ایک اچھی بات جو تھی وہ صدر ٹرمپ کو کریڈٹ دینا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک کوشش کی کہ امریکہ سے, افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا کیا جائے, طالبان کو واپس قومی ادارے میں, افغانستان کے قومی ادارے میں اور سیاسی عمل کا حصہ بنایا جائے. لیکن یہ معاملہ جو ہے اس کی بڑی پیچیدگیاں بھی تھیں, اس میں طالبان کی جانب سے بھی پیش رفت ہوئی اور جو خطے کے دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے بھی اپنی اپنی طرح کوششیں ڈالنی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو پیش رفت ہے وہ تھوڑی بہت کوئی ہوتی ہے, لیکن وہ اتنی پیش رفت نہیں کہ جتنی توقع ہے یا توقع کی جانی چاہیے. لہذا امن, افغان امن جو عمل ہے اس کا مستقبل کا انحصار اسٹیک ہولڈرز پر ہے کہ وہ کس حد تک گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں, اور گیو اینڈ ٹیک کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جو ایک خلوص کے ساتھ بیٹھا جائے اور ایک لیسٹ منیمم ایجنڈے کو طے کیا جائے اور اس پر پھر آگے جو ہے وہ اس کو بڑھانے کی کوشش کی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کوششیں ہو رہی ہیں. ایک جیسے میں نے بتایا کہ ایک بڑا پاسٹ بھی موجود ہے جس کا اپنا بیگیج بھی موجود ہے, اور لیکن یہی کوششیں اگر جاری رہیں تو امید رکھنی چاہیے کہ اگر مستقبل قریب میں نہیں تو مستقبل بعید میں کوئی نہ کوئی اس کا سیاسی عمل
حل
جو ہے وہ نکلے گا. جب سیاسی حل نکلے گا تو پھر امن جو پروسیس ہے وہ پھر آگے بڑھے گا.
اچھا ڈاکٹر زمرد سے میرا سوال ہے یہ, ڈاکٹر صاحب اس کے بعد آپ سے ہم اجازت بھی لیں گے. سروے کے مطابق یہ جو جس کی ابھی ہم نے بات کی جس میں طالبان کو سر فہرست قرار دیا گیا ہے انتہا پسند گروپوں میں تشدد کے حوالے سے, اس کے مطابق مغربی یورپ, شمالی امریکہ اور بحر الکاہل ملکوں میں شدت پسند حملوں سے ہلاکتوں میں اضافہ ہوا, تو ایسا کیوں؟ کیونکہ بات تو طالبان کی جاتی ہے لیکن طالبان تو زیادہ تر افغانستان ہی میں مصروف عمل ہیں, تو پھر دوسرے گروہوں کی بات, جیسا کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ وہ اس کے بجائے باقی دوسرے گروہوں کی بھی بات کریں گے, تو اس ساری چیز کا موازنہ آپ کس طرح سے کریں گی کہ ان ملکوں میں, مغربی یورپ میں, شمالی امریکہ اور بحر الکاہل حملوں میں جو اضافے ہوئے اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر زمرد ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا ان کی لائن کٹ گئی ہے. ڈاکٹر اقبال آپ اس کے بارے میں کس طرح سے پھر دیکھیں گے کہ اس کی کس طرح سے ہم جواز دیں گے؟ کیا اس کا وہی جواز ہے کہ داعش اور ان علاقوں میں زیادہ فعال رہی ہے اور دوسرے گروپ جو ان کے ساتھ افیلیٹ ہو جاتے ہیں وہ زیادہ کام کرنے لگ گئے ہیں؟
دیکھیے دراصل بات یہ ہے کہ ٹیررزم صرف اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے جب آپ جسے کہتے ہیں پیسفل مینس کہہ لیجیے یا آلٹرنیٹو مینس کہہ لیجیے, وہ کامیاب نہیں ہوتے. کوئی گروپ اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے تیار نہیں رکھتا, نہ وہ قتل کرنا چاہتا ہے, لیکن اگر ان کے اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ پیسفلی حاصل نہیں ہوتے تو پھر وہ یقیناً عام کانفلکٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی کو دیکھتے ہوئے یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ جہاں پر بھی اس وقت کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے, جہاں پر کے لوگوں کے انٹرسٹ ایسے ہیں کہ وہ ان کو گلوبلی یا نیشنلی ریکنسائل نہیں کر سکتے تو وہ پھر ٹیررزم کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح جو افغانستان میں ہوا, یا دوسرے گروپ جو ان کے ساتھ شامل ہوئے, طالبان کے ساتھ شامل ہوئے یا آئی ایس آئی ایس کے ساتھ شامل ہوئے, اور اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مغربی ممالک میں ہو رہا ہے, تو اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ کوئی طریقہ نہیں نکالا گیا کہ پیسفل طریقے سے پرابلمس کو یا کانفلکٹ کو سالو کیا جا سکے. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر عام کانفلکٹ بڑھے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جسے آپ ٹیررزم کہتے ہیں وہ بڑھے گی. لیکن میرے خیال میں ٹیررزم ایک بڑا مس نومر قسم کا معاملہ ہے, کیونکہ ٹیررزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ٹیرر دے کے آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن ریالٹی یہ کہ یہ کام دونوں طرف سے ہوتا ہے, اور گورنمنٹ فورسز جو ہیں وہ بھی اپنا فزیکل آرمڈ فورسز کو استعمال کرتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے, خاص طور پہ جیسے افغانستان میں ہو رہا ہے, دونوں طرف سے قتل عام ہو رہا ہے, دونوں طرف سے غریب سویلینز کو مارا جا رہا ہے, کیونکہ یہ کانفلکٹ اب اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ اس کی پولیٹیکل سولوشن کو سامنے نہیں رکھا جا رہا.
اچھا, تو اب ہم بات کرتے ہیں عراق کے بارے میں بات کرتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر زمرد کا لائن ڈراپ ہو گئی جس کی وجہ سے ان سے بات نہیں ہو سکی. ہم چاہتے تھے کہ ان سے بھی رائے لیتے کہ وہاں پر خطے میں اس وقت جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر قابو پانے کے لیے جو مقامی فریق اب فعال ہو کر سامنے آئے ہیں, تو کیا یہ ممکن ہے کہ طالبان کسی بھی وقت اپنے اس رویے کو یا انتہا پسندی کی جو کاروائیاں ہیں ان کو ترک کرنے کے لیے کس حد تک تیار ہو سکتے ہیں؟ محسن ظہیر صاحب, آپ ہی سے میرا یہ سوال ہے, آپ اس کا جواب دے دیجیے کہ طالبان کس حد تک آمادہ ہوں گے, کیونکہ اب چین بھی اس میں آ گیا ہے, روس کی بھی کوششیں ہیں, ایران بھی ہے, ہر طرح سے کئی طرح سے اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ اب تک افغانستان میں جو ان کو تشدد کی کاروائیاں روکنے کے لیے کہا جا رہا تھا اس وہ نہیں رک سکیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو بات چیت ہو رہی ہے, یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اپنی ان کاروائیوں کو جاری رکھتے ہوئے اس میں اپنا کچھ وزن بڑھانا چاہتے ہیں؟
دیکھیں, دو چیزیں, ایک تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی بات اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ اپنا کو وزن بڑھانا چاہ رہے ہیں. دوسرا وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جو جس ٹریک پر وہ چل رہے ہیں اس ٹریک سے تھوڑا ہٹتے ہیں تو وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک ٹریپ کر کے تو ایک نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے. لہذا وہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے بات چیت کا بھی جاری رہے, لیکن ساتھ جو لڑائی ہے دو نہ صرف ان کی طرف سے جاری ہے بلکہ جو دوسرے فریق ہیں ان کی طرف سے بھی لڑائی جاری ہے. لہذا جو گیو اینڈ ٹیک کا جو معاملات ہیں وہ اسی حساب سے اس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں کہ جس حساب سے دوسری طرف سے انہیں ڈیل کیا جا رہا ہے. یہ ایک پرسیپشن جو ہے طالبان کے حوالے سے ہمیں دیکھنے میں آتا ہے, اور اسی لیے نمبر ون. نمبر ٹو, طالبان یہ بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں ابھی بھی ان کا ایک بڑے حصے پر ان کا ایک کنٹرول ہے, اور وہ اپنے کنٹرول کو یا اپنے اثر و رسوخ کو یا اپنی طاقت کو وہ جاری بھی رکھنا چاہتے ہیں. نمبر تین یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح اگریسو نہ رہے, آفینسو نہ رہے, تو پھر ہمیں ڈیفینسو ہونا پڑے گا, اور جب ڈیفینسو ہوئے تو پھر ہم زیادہ نقصان جو ہے ہمیں مالی جانی طور پر اپنا برداشت کرنا پڑے گا. یہ سارے معاملات ہیں, تو معاملہ وہی آ جاتا ہے کہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں, بہت غلط فہمیاں ہیں, بڑا ایک پاسٹ کا بیگیج جو ہے وہ سب کیری کر رہے ہیں, طالبان اپنا کیری کر رہے ہیں. تو یہ جب اس قسم کے معاملات ہیں تو اس قسم کے معاملات میں جو ایک دوسرے پر اعتماد کا فقدان جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, آپ بہت زیادہ شک سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اعتماد کا جو فقدان ہے اس کو دور کر دیا جائے تو پھر بہت امکان ہے کہ اس قسم کے واقعات میں بھی, تشدد میں بھی کمی آئے گی, طالبان زیادہ مائل بھی ہوں گے, اور یہ جو پیس پروسیس جو ہے یہ بھی پھر آگے بڑھے گا. تو اعتماد جو ہے اس کو بحالی جو ہے وہ نمبر ون پرائیورٹی ہونی چاہیے, تاکہ جب اعتماد ہوگا پھر اعتماد کے ساتھ بات چیت کریں گے, پھر انہیں کوئی مستقبل بھی نظر آئے گا. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنی بیک کو دیکھ رہا تھا کہ میں میری بیک سٹیب نہ میں ہو جاؤں, تو اس لیے بعض اوقات وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری کام کر رہے ہیں.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں عراق اور شام کی. ہمارے پروگرام کا وقت اب بہت زیادہ نہیں رہا اور آخری ہمارے پاس یہ دو موضوعات ہیں جن پر ہم بات کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر زبیر اقبال اور نیو یارک سے محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر زمرد اوان سے بات کرنے کی ہم نے کوشش کی لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو رہا. اور یہاں پر ہم یہ بھی بتائیں کہ جب ہم ایم کیو ایم کے لیڈر کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ہماری لنڈن رابطہ آفس سے بات ہوئی تھی لیکن بعد میں انہوں نے رد عمل کے لیے دوبارہ جو بات کرنے کی بات کی تھی ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. تو اب ہم چلتے ہیں عراق کی طرف. عراق میں گزشتہ کئی روز سے پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور عراق کی سیکیورٹی افواج اور حکومت مخالف مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں آج بھی ہلاکتوں کی خبر ہے. ڈاکٹر اقبال, اب عراق میں سیاسی بے چینی پر قابو پانے کی کیا صورت نظر آتی ہے؟ پہلے داعش کی وجہ سے یہاں پر تباہی آئی رہی, اب اس کے بعد اگر سیاسی سطح پر جمہوری نظام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو بھی بہت سارے تحفظات لوگوں کے سامنے ہیں, عوام میں بے اطمینانی اور بے چینی ہے. کیا وجہ ہے اس کی, کیا چیز ہے کہ کس چیز کی کمی ہے جو کہ وہاں پر امن قائم نہیں ہو رہا؟
دو بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ امید یہ رکھی جاتی تھی کہ جب جنگ ختم ہو جائے گی اور سکون پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد اکنامک کنڈیشنز امپروو ہوں گی اور لوگوں کی جو اکنامک ویل بینگ ہے وہ آگے بڑھے گی, اور جب ایسا ہوگا تو خود بخود ہی سکون اور پیس حاصل ہونا شروع ہو جائے گا, جو نہیں ہوا. حالانکہ عراق مڈل ایسٹ کا دوسرا سب سے بڑا آئل ایکسپورٹر ہے, لیکن اس کے باوجود چونکہ وہاں کرپشن بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیپوٹزم بہت زیادہ ہے, تو ہوا یہ ہے کہ وہاں پر گروتھ پیدا نہیں تھی, جس کی وجہ سے خاص طور پہ جوان سال لوگوں میں جو بے روزگاری ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اب یہ نہیں سوچتے کہ وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں, وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم عراقی ہیں, ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن دی گئی تھی وہ کہاں ہیں. اور ایسے موقع پہ جب گورنمنٹ بہت کرپٹ ہے اور جو ریسورسز آ رہی ہیں ان کو وہ ضائع کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یاد رہے کہ جہاں تک عراق کا تعلق ہے, عراق کے اندر جو سکون پیدا ہوا تھا وہ اس لیے پیدا ہوا تھا کہ کچھ جو ملیشیا گروپس تھے یا دوسرے عام گروپس تھے ان میں ایک قسم کی رپروشمنٹ پیدا ہو گئی تھی, ان میں ایک سارٹ آف بیلنس آف پاور پیدا ہو گیا تھا. لیکن اب چونکہ اکنامک کنڈیشن خراب ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ ہے بڑی کمزور ہے, تو وہ جو رپروشمنٹ تھا وہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اب بڑی حد تک یہ تمام ٹیررسٹ گروپس اور یا ملیشیا گروپس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ میں ہیں, لڑ رہے ہیں اور وہ عام لوگوں کو اپنے انٹرسٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں آپ پیس پیدا نہیں کر سکتے. اگر آپ کو سکون اور پیس پیدا کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ کمپرومائز کرنا ہوگا کہ جو ڈفرینٹ قسم کے انٹرسٹڈ گروپس ہیں جن کو ملیشیا ریپرزینٹ کرتے ہیں کس حد تک کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے, وہ کیا فاؤنڈیشن ہوگی جس پہ ہوگا. اس کے لیے سب سے بڑی واضح آ جاتی ہے کہ آپ کو گورنمنٹ چینج کرنا پڑے گی یا گورنمنٹ کا ایٹیٹیوڈ بدلنا پڑے گا. اس وقت جو وہاں پر گورنمنٹ ہے وہ ایک قسم کی اے پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, کیونکہ جو پرائم منسٹر بھی ہے وہ ایک میجر کسی میجر پولیٹیکل پارٹی سے یا انٹرسٹ گروپ سے نہیں آیا, وہ ایک انڈیپینڈنٹ قسم کا ہے اور اس کے پاس نہ تو کیپیسٹی ہے اور نہ اس کے پاس سپورٹ ہے کہ وہ کچھ ایسا کر سکے جس کی وجہ سے اکنامک کنڈیشن بہتر ہوں. تو ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی طریقہ نکالا جائے جس کی بیسس پر یہ جو سارے ملیشیا گروپس ہیں یا انٹرسٹڈ گروپس ہیں ان کو اکٹھا کیا جا سکے, ایک رپروشمنٹ پیدا کیا جا سکے, ایک کامن کنسنسس پیدا کیا جا سکے جس کی بیسس پر وہ نئی گورنمنٹ بنے اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ بڑی حد تک کرپشن کو ختم کیا جائے جو کہ اتنی آسان نہیں جتنی کہ لوگ امید رکھتے ہیں.
اچھا محسن ظہیر صاحب, اس پہ آپ بھی کوئی کامنٹ کرتے چلیے گا. جیسا کہ آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بہت اس کے اوپر پورا جامع تبصرہ کر دیا اور بہت کسی اور سوال کی اس میں گنجائش نہیں ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ
ڈاکٹر صاحب نے کوئی چھوڑی نہیں,
کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے, بالکل
اتنا جامع تبصرہ کیا.
ایگزیکٹلی
ڈاکٹر صاحب نے کہ جو ہے میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں,
کچھ
صرف ایک بات کہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی ایک فال آؤٹ ہوتا ہے کہ جب جو بھی لوگ عراق میں تبدیلی چاہتے تھے صدام کے دور سے پہلے
جی.
ان کا صرف فوکس یہی رہا کہ کسی طرح صدام کو ہٹائیں, ایک تبدیلی لائیں, اور ان تبدیلی کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بارے میں کوئی نہ سوچا گیا. اور جو اگر نہیں بھی سوچا تو جب تبدیلی آ گئی تو اس وقت بھی نہیں کوئی ایکٹ کرنے کی کوشش کی گئی. جو اکانومی ہے ہم دنیا کی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جو اکانومی ہے یہ بڑے سے بڑے رومانس جو ہوتا ہے انقلاب کے جو
نعرے ہوتے ہیں
جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں جب معاملہ اکانومی پہ آتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جیسے اتنی خوبصورت بات کی کہ اب لوگ وہاں پہ خود کو نہ شیعہ سمجھتے ہیں نہ سنی سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گھر کو ٹیبل پہ بریڈ ہونی چاہیے.
ایگزیکٹلی کہ مسائل جو ہیں وہ ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں, اس کے آگے پیچھے ساری باقی چیزیں جو ہیں وہ پیچھے جا پڑتی ہیں, جو کہ بہت سارے ملکوں میں ہم اس کی مثال بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری حکومتیں اسی لیے ناکام ہوتی ہیں کہ وہاں پر ایک عام آدمی جب سڑک پہ آتا ہے اور اپنے مسئلے کے ساتھ سامنے آتا ہے تو اس وقت انقلاب یا کسی اور کی چیز کی شاید ضرورت نہیں ہوتی. اس وقت یہی بات ہوتی ہے کہ ان کے اپنے تحفظات کیا ہیں اور حکومتوں کو ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے. تو اب آخری ہمارا بالکل موضوع ہے شام کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر اقبال, شام کی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. ہم گزشتہ 10 سالوں تقریباً 7 سالوں سے ہم بات کرتے آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہمیشہ میری بہت بات ہوئی, محسن ظہیر صاحب کے ساتھ بھی, کہ بالکل ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک لگتا ہے کہ کوئی سرکل ہے, وشیش تو میں نہیں کہتی لیکن ایک سرکل ہے جس میں ہم گھومتے چلے جاتے ہیں. کئی دفعہ ہوا کہ اچھا شام کا معاملہ بالکل اب طے ہونے والا ہے, اب کچھ اور نہیں ہوگا, پھر داعش کا خاتمہ ہو گیا عراق سے بھی شام سے بھی, لیکن اس کے باوجود اب وہاں پر جو مختلف قسم کے گروپ ہیں, پھر ترکی کی موجودگی, روس کی موجودگی, ایران کی موجودگی, ان سب جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ہوتے ہوئے وہاں پر ابھی بھی تشدد کی وہی صورتحال ہے. بہت ساری جگہوں پر بم دھماکے ہوتے ہیں, ابھی سرحدی علاقے قصبے میں بم دھماکہ ہوا ہے, 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ سیرین کی جو شامی فوجیں ہیں انہوں نے ادلیب میں ہی کل بدھ کے روز حملہ کیا ہے, 15 سویلینز وہاں پر مارے گئے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں کس طرف جا رہی ہیں, کیا ہم اس دائرے سے نکلیں گے؟
دیکھیے, یہ بڑی بڑی افسوسناک کی بات ہے. امید یہ کی جاتی تھی کہ اس سیول وار کے بعد لوگ یہ پہچان جائیں گے کہ بغیر کوآپریشن کے اور ایک کوآپریٹیو قسم کی گورنمنٹ کے اس ملک کو آپ نہیں چلا سکتے. چونکہ یاد رہے سیریا جو ہے وہ ایک نیشن نہیں, وہ دو بلکہ 3 نیشن ہیں. تو ان کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی اور طریقے سے دیکھا جائے اور آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے, لیکن یہ بہت مشکل ہے. جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, یہ سچویشن ایسی ہے کہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سوچنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کس حد تک اس علاقے کے لوگ کیسے اس کو کوآپریٹ کریں گے. ابھی تک کوئی فاؤنڈیشن یا بیسس نہیں کی. دیکھیے, مجھے اس وقت بڑی ایمرجنسی کے طور پہ نکلنا ہے, اگر برا نہ مانے تو میں اس وقت اپنا ٹیلی فون بند کر دوں.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر اقبال, بہت شکریہ آپ کا. محسن ظہیر صاحب, آپ سے ہم بات کرتے ہیں, آخری ہمارے پاس 2 منٹ ہی باقی ہیں, تو آپ جہاں سے ڈاکٹر صاحب نے بات کا اختتام کیا وہیں سے شروع کرتے ہیں. کیا شام میں امن کے قیام کی کوئی صورت نظر آتی ہے؟
دیکھیے, ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ شام جو ہے وہ کوئی ایک قوم نہیں, وہ 3 قومیں ہیں, وہاں پر 3 ہیں, اور ان قوموں میں یا شام کے جو مختلف کہہ لیں طبقات ہیں, شام بھی اتنے حصوں میں تقسیم ہے. لٹرلی شام جو ہے, سیریا جو ہے, وہ 3 کہہ لیں ملکوں میں تقسیم ہوا ہوا, وہاں پر ایک اپنا نظام چل رہا ہے وہاں پہ شام کے اندر. اور یہی ایک سال دو سال پہلے نیو یارک ٹائمز نے بھی ایک بہت ڈیٹیل فیچر سٹوری کی تھی سیریا پر, اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ شام میں اس وقت 3 پیرلل جو ہیں وہ سسٹم یا طاقتیں جو ہیں وہ اپنا معاملات کو چلا رہی ہیں. تو یہی پرابلم ہے کہ اگر آپ کسی ملک کو, کسی سوسائٹی کو, کسی قوم کو ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ گاڑی جو ہے اس کو اگر 3 ڈرائیور جو ہے وہ ڈرائیو کرنے کی کوشش کریں گے اور 3 اس کو اپوزٹ سمت میں ڈرائیو کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ وہی ہے جو آج ہمیں شام میں نظر آ رہا ہے. لہذا شام کے مسئلے کا حل جو ہے, جو بھی وہاں پر گروپس ہیں یا جو سٹیک ہولڈرز ہیں, انہیں لیسٹ منیمم ایجنڈے پر اکٹھا ہونا چاہیے. دیکھیں, یہاں پر صدر ٹرمپ کی ایک بات مجھے پھر یاد آتی, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان ملکوں میں موجود اس لیے تھے کہ تاکہ ان سے جو ہمیں تھریٹ ہے وہ نہ رہے. تو کہتے, جب میں نے پوچھا کہ جب ہم نکلیں گے تو پھر کیا ہوگا, تو وہ کہتے پھر یہ آپس میں لڑنے لگ جائیں گے. تو انہوں نے کہا جب آپس میں لڑنے لگ جائیں گے تو ہماری طرف تو ان کا دھیان نہیں ہوگا, لہٰذا ہم کیوں وہاں پر بیٹھے اور اپنے پیسے بھی ضائع کریں, اپنے جوان اور فوجی بھی مروائیں, واپس نکلیں. یہی حال وہاں پہ ہو رہا ہے,
وہاں پہ ہو رہا ہے.
ہاؤس کو ان آرڈر کرنا پڑے گا شام کو.
بہت بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ تھے, ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ تھے, ڈاکٹر زمرد اوان, ڈاکٹر عاصم اللہ بخش اور ڈاکٹر توصیف احمد نے بھی ہمارا ساتھ دیا. بہت بہت شکریہ. بہجت جلانی کو اجازت دیجیے. میرے ساتھ آج پروڈیوسر اسفر امام اور فاخرہ اور فائزہ بخاری تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈین کرافٹن نے ہمارا ساتھ دیا انجینئر ہونے کی حیثیت سے. بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے, آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. بہت بہت شکریہ, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
ملائیشیا بنگلہ دیش سے آنے والے کارکنوں پر عائد پابندی کو اٹھانے کے لیے بنگلہ دیش کے ساتھ ایک نئے سمجھوتے کے قریب ہے. یہ پابندی سال بھر پہلے اس تشویش کی بنیاد پر عائد کی گئی تھی کہ ریکروٹنگ ایجنسیاں کارکنوں کو جبری مشقت کی طرف دھکیل رہی ہیں. کوالالمپور سے وائس آف امریکہ کے لیے سومبر پیٹر کی رپورٹ کی تفصیل کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. انسانی حقوق کے کارکنوں کو امید ہے کہ جس معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں وہ سنڈیکیٹ ختم ہو سکے گا جس کے بارے میں ان کا الزام ہے کہ ترک وطن کر کے آنے والے کارکنوں کی قیمت پر وہ اجارہ داری قائم کیے ہوئے ہے. ملائیشیا نے بنگلہ دیشی کارکنوں کی ملائیشیا میں آمد پر ستمبر 2018 میں پابندی عائد کر دی تھی. اس کی وجہ ایسی رپورٹیں تھیں کہ بنگلہ دیش میں سینکڑوں ریکروٹنگ ایجنسیوں میں سے صرف 10 کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کارکنوں کو ملائیشیا بھیج سکیں. ان پر الزام تھا کہ انہوں نے ایک کارکن کو ملائیشیا بھیجنے کا خرچ $5,000 تک پہنچا دیا تھا. اس کی وجہ سے کارکنوں کو بڑے قرضے لینے پڑتے تھے جس کی بنا پر وہ اپنے آجروں کے گویا غلام بن کر رہ جاتے تھے. 6 نومبر کو دونوں ملکوں کی جانب سے جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں کہا گیا تھا کہ انہیں توقع ہے کہ وہ 2016 کی مفاہمت کی اس یادداشت میں ترمیم کر سکیں گے جس کے تحت کارکنوں کی ملائیشیا میں آمد کا معاملہ طے کیا گیا تھا. اس کے لیے اس مہینے کے آخر تک کی مدت مقرر کی گئی تھی. تاہم ملائیشیا کی ہیومن ریسورسز کی وزارت کے سیکرٹری جنرل عامر بن عمر نے کہا ہے کہ وزارت نے دوسری باتوں کے علاوہ فیصلہ کیا ہے کہ ملائیشیا کی پوری کابینہ معاہدے کی توثیق کرے گی. انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ دسمبر کے شروع تک اس پر دستخط ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں تقریباً 90% تک اتفاق ہو گیا ہے, تھوڑا سا کام رہ گیا ہے اور بہتر ہے کہ کابینہ کی منظوری لے لی جائے. نہیں پتہ کہ ایسا کب ممکن ہوگا, لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ جتنا جلد ہو سکے اس کام کو کر لیا جائے. یہ الفاظ تھے مسٹر عامر بن عمر کے. یاد رہے کہ بنگلہ دیش کی معیشت کا انحصار بیرون ملک کارکنوں کی جانب سے ترسیل زر پر ہے, جبکہ ملائیشیا کو اپنے کارخانوں اور فارم کے لیے بنگلہ دیش اور دوسری جگہوں سے کارکنوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے. سرکاری طور پر ملائیشیا کا کہنا ہے کہ اس کے ملک میں 17 لاکھ کارکن موجود ہیں, جبکہ محنت کی بین الاقوامی تنظیم کا کہنا ہے کہ صحیح تعداد جس میں غیر قانونی کارکن شامل ہیں ہو سکتا ہے 40 لاکھ کے قریب ہو. بنگلہ دیش سے آئے ہوئے مزدوروں کی تعداد 2 لاکھ سے 4 لاکھ کے درمیان بنتی ہے. غیر ملکی کارکنوں کے حقوق کے ایک ماہر اینڈی ہال کا کہنا ہے کہ ملائیشیا اور بنگلہ دیش دونوں پر دباؤ ہے کہ وہ کارکنوں کے لیے بہتر سمجھوتا طے کر لیں. امریکہ نے ملائیشیا میں ربڑ کے دستانے بنانے والی ایک کمپنی سے اکتوبر میں اس شعبے میں درآمد بند کر دی تھی کہ وہ جبری مشقت سے کام لے رہی ہے. اینڈی ہال نے کہا کہ ملائیشیا میں دوسرے کارخانوں کو بھی ایسی ہی تعزیرات کا خطرہ درپیش تھا. ادھر بنگلہ دیش بھی امریکی محکمہ خارجہ کی انسانوں کی اسمگلنگ سے متعلق تازہ ترین رپورٹ میں لگاتار 3rd سال واچ لسٹ پر تھا, اور یہ خدشہ ہو چلا تھا کہ خود اس پر تجارتی تعزیرات نہ عائد ہو جائیں. ملائیشیا میں انسانی حقوق کی تنظیم ٹناگانیٹا کے شریک ڈائریکٹر جوزف ملیا مو کو امید ہے کہ نئے سمجھوتے سے بنگلہ دیش کے کارکنوں کو فائدہ ہوگا, تاہم انہیں اس کے بارے میں شک و شبہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں ترک وطن کو بہت بڑا کاروبار خیال کیا جاتا ہے, اس میں بہت پیسہ ہے اور اس کے لیے بہت کوشش کی ضرورت ہے کہ لوگ اس کا غلط فائدہ نہ اٹھا سکیں. یہ الفاظ تھے مسٹر جوزف ملیماؤ کے۔ اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ رشوت اور بدعنوانی کا ہے۔ مثال کے طور پر 2018 میں نیپال نے اپنے شہریوں کو ملائیشیا جانے سے اسی بنا پر روک دیا تھا، تاہم ستمبر کے مہینے میں نیپالی مزدور پھر ملائیشیا آنا شروع ہو گئے، جو ایک نئے سمجھوتے کے بعد ہی ممکن ہو سکا۔ غیر ملکی کارکنوں کے حقوق کے ماہر اینڈی ہال کا خیال ہے کہ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کہ یہ معاہدہ کس حد تک کارگر ہوگا۔ ان کے الفاظ، ایسے اشارے ملتے ہیں کہ اس کو نافذ العمل بنانے میں کئی بڑے چیلنج درپیش ہیں، اور رشوت کا کلچر اور عرصے سے جاری بدعنوانی اب بھی دیکھنے میں آتی ہے، اس کا ابھی خاتمہ نہیں ہوا۔ بہرحال ماہرین کے مطابق صحیح صورتحال آنے والے مہینوں میں معاہدوں پر عمل درآمد اور آجروں کے رویوں کے بعد ہی سامنے آ سکے گی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/VOA اردو۔